نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد گزشتہ مجلس میں میں نے ایک بات آپ سب کے سامنے عرض کی تھی کہ اپنی آخرت کی کامیابی اور مستقبل کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگی کا حساب و کتاب آدمی لیتا رہے، جائزہ لیتا رہے. حدیث شریف میں بھی آیا ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اس سے پہلے کہ آخرت میں تمہارا حساب و کتاب ہو، جو ہونا بہت ضروری اور لازم ہے، اس سے پہلے تم اپنا محاسبہ کر لو، اپنا حساب و کتاب لے لو دنیا کی زندگی میں، اپنا جائزہ لے لو دنیا کی زندگی میں. تھوڑی سی بات اس سلسلے میں گزشتہ مجلس میں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، آج اسی کو ذرا تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جائزہ لینا اور اپنا حساب و کتاب لینا، اپنا محاسبہ کرنا، قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے. یہ کوئی ایسی خود ایجاد کردہ بات نہیں ہے، قرآن کریم میں بھی جا بجا اس کی دعوت دی گئی ہے. بہت مشہور آیت ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ، سورہ حشر کی آیت ہے اور تقریباً ہمارے طلبہ میں سے ہر ایک کو یاد ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کہ ہر شخص کو اس بات پر نظر رکھنا چاہیے، یعنی جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، کس چیز کا جائزہ لیا جائے. قرآن کریم نے بتا دیا، روپے پیسے کا جائزہ نہیں، جائیداد کا اور مکانوں کا جائزہ اور حساب و کتاب نہیں، بلکہ قرآن کریم تو یہ فرما رہا ہے کہ کل آخرت میں تم نے کیا بھیجا ہے، اس کی طرف نظر کرو، اس پر غور کرو اور اس کا جائزہ لو. آخرت میں جانے والی چیز کیا ہے ہر مسلمان جانتا ہے، کہ دنیا میں جو چیز دنیا سے جو چیز بھیجی جاتی ہے آخرت کے لیے، اس میں دو چیزیں ہیں بس، ایک تو ہے ایمان، کہ ایمان کے بغیر آدمی کتنا ہی اچھا عمل کر لے وہ مقبول نہیں اور وہ آخرت میں نہیں جائے گا، جمع نہیں ہوگا. اگر کوئی کافر بہترین عمل کرے، مسلمانوں سے زیادہ اچھے اس کے اعمال ہوں، لیکن ایمان نہ ہو، روزے بھی خوب رکھتا ہے، نماز بھی خوب پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے اور دوسرے اعمال خیر بھی کرتا ہے، مگر ایمان کے بغیر، تو ہم سب کا یہی عقیدہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے اور قرآن کریم بھی یہی بتا رہا ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر اور مقبول نہیں. تو ایک چیز تو یہ ہے جو آخرت میں جانے والی ہے، ایمان. ایمان کا مطلب ہم میں سے ہر مسلمان جانتا ہے اور سمجھتا ہے، یہ کوئی ایسا علمی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو سمجھایا جائے. بس ایمان کہتے ہیں اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، ملائکہ پر، قرآن کریم وغیرہ پر ایمان، یقین رکھنا، یہ سب حق ہیں، برحق ہیں، یہ ایمان. سو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ چیز تو اللہ نے عطا فرما دی، ایمان ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے عطا فرما دیا. جتنے بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو اللہ نے ایمان کی نعمت سے نواز رکھا، خواتین ہوں یا مرد، مسلمان ہیں تو ایمان ان کے اندر موجود ہے. ایک تو یہ چیز جائے گی آخرت میں, اور یہ بنیاد بنے گی دوسرے اعمال کا, اعمال کے مقبول ہونے کا. دوسری چیز جو آخرت میں جاتی ہے اس دنیا سے, وہ اعمال صالحہ ہیں, نیک اعمال ہیں, وہ اچھے اعمال ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے ہوں, یعنی اخلاص کے ساتھ وہ اعمال جاتے ہیں. نمازیں ہم پڑھتے ہیں, اللہ کا بڑا فضل و کرم کہ اس نے توفیق عطا فرمائی. اخلاص کے ساتھ اگر اللہ نے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی, یہ سیدھی آخرت میں جائے گی, اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. شرع جامع میں پڑھ کر آئے ہیں آپ, قرآن کریم نے بتا دیا کہ کلمہ طیبہ اللہ کی طرف پہنچتا ہے سیدھا, والعمل الصالح یرفع, اور نیک اعمال جو ہیں وہ اس کلمہ طیبہ کو اوپر کر دیتے ہیں, اوپر پہنچا دیتے ہیں. یعنی اعمال صالحہ کلمہ طیبہ کو بارگاہ احزدی میں, بارگاہ الہی میں پیش کرنے کا اور پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اعمال صالحہ, اعمال صالحہ کن کو کہا جاتا ہے؟ خود ساخت عمل کو اعمال صالح نہیں کہتے. اعمال صالح وہ ہے کہ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ذکر فرما دیا اور بیان کر دیا کہ یہ عمل ہمارے یہاں صالح ہیں, نیک ہیں. اپنی طرف سے کتنے ہی اعمال ایجاد کر لیں اور ان کو ہم ان پر دعویٰ لگائیں, ان پر دعویٰ کریں اور ان پر چھاپ لگائیں کہ یہ عمل صالح ہے, اللہ کے یہاں مقبول نہیں. یہی بدعت کی اصل ہے. بدعت کہتے ہی اس کو ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو عمل صالح قرار نہیں دیا اور ہم نے قرار دے دیا. لاکھ ایسے اعمال ہم اپنی طرف سے ایجاد کر لیں کہ جو ہمارے خیال کے مطابق عمل صالح ہیں, نیک عمل ہیں, لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ان کو نیک اعمال میں شمار نہیں کیا, تو یہ عمل صالح میں داخل نہیں. عمل صالح وہی ہے, نیک عمل وہی ہے, اللہ تک پہنچنے والا, آخرت تک جانے والا, اور کلمہ طیبہ کو اوپر کرنے والا. عمل صالح وہی ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے صالح اور نیک عمل کہہ دیا ہے, وہ ہے. اور صرف عمل صالح کر لینا بھی کافی نہیں, بلکہ اس کے ساتھ اخلاص بھی ہونا چاہیے, کیونکہ اخلاص کے بغیر اللہ کے یہاں کوئی عمل مقبول نہیں, چاہے وہ ایمان ہی ہو. بغیر اخلاص کے ایمان بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں. اخلاص کا مطلب سبھی جانتے ہیں, خلاصہ اس کا میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جو وہ کام کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت سے, خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے کیا جائے, وہ اخلاص ہے. یعنی دنیا کی کوئی غرض اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو, دنیا کا کوئی فائدہ اس سے متعلق نہ ہو, صرف اور صرف اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے اسی نیت سے کوئی عمل صالح کیا جائے, یہ اخلاص ہے. اخلاص کے بغیر اللہ کے یہاں عمل مقبول نہیں. یعنی اگر کسی نے عمل کیا دنیا کی وجاہت حاصل کرنے کے لیے, دنیا میں کوئی مرتبہ مل جائے, نماز پڑھنا شروع کر دی لوگوں کے سامنے کہ لوگ مجھے بزرگ سمجھیں اور پھر میرا احترام کریں, میری عزت کریں, مجھے ہدایہ دیں, مجھے تحفے دیں, نذرانے میری خدمت میں پیش کریں, اس نیت سے اگر کسی نے نیک عمل کیا یعنی نماز پڑھی ہے مثلا, اللہ کے یہاں یہ مقبول نہیں. اللہ کے یہاں تو صرف وہی نماز اور وہی عمل صالح مقبول ہے کہ جس کو بندے نے محض اپنے رب کو خوش رکھنے کے لیے اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے انجام دیا ہے. تو کون سی چیز پہنچنے والی ہے آخرت میں جس کی دعوت دی ہے قرآن کریم نے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, خوب جائزہ لے لو, خوب غور کر لو, نظر رکھو اس کے اوپر کہ تم نے کل آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے. تو یہ ذرا سا لفظ لیکن اس کے اندر بڑے علوم اور معارف ہیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ, اس سے وہ جائے گا ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ نے جس کا میں ذکر کرتا چلا آ رہا ہوں گزشتہ مجلس سے, کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو. دن بھر میں ہم نے کیا کیا, رات کو اس کا جائزہ لو, حساب لو, اپنے نفس سے حساب لو کہ تو نے آج صبح سے لے کر رات تک کیا 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 ہے, حساب دے اور اسے مجبور کرو حساب دینے پر. اس لیے کہ ایسے سرکش نفس سے حساب زبردستی وصول کیا جاتا ہے, وہ خود حساب دینے پر آمادہ نہیں ہوتا. جس طرح کوئی خیانت کرنے والا اور چوری کرنے والا محاسب حساب رکھتا ہے, روپے پیسے کا حساب رکھنے والا, کہ وہ حساب خود نہیں دے گا, خود پیش نہیں کرے گا جب تک کہ مالک زبردستی اس سے حساب نہ لے. تو ہمارا نفس بھی ایسا ہی سرکش ہے, یہ خود حساب نہیں دے گا. اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ اپنا نفس اگر ہمیں رات کو اپنے نفس سے لے لیں گے حساب, جیسا بھی وہ دے گا, ہم کامیاب نہیں ہوں گے. زبردستی حساب لو, پکڑ کے اسے حساب لو. جس کے لیے میں پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ 5-10 منٹ اس کام کے لیے دے دو اور پکڑ لو اپنے نفس کو کہ یہ 10 منٹ میرے اس کام کے ہیں, اس میں پورا پورا حساب دے, دن بھر کا حساب دے, کیا کیا جتن کیے ہیں تو نے اور کیا کیا کام کیے ہیں بتا. اور اس حساب کے اندر جہاں کہیں اس نے اچھا کام کیا ہو تو اس کو شاباش دو, یعنی اللہ کا شکر ادا کرو. اور اگر اس نے کوئی برا کام کیا ہے تو اس کو مجبور کرو کہ توبہ کر, معافی مانگ, مغفرت طلب کر. اس آیت میں بتا دیا کہ حساب اس کا ہوگا, جائزہ لو تو اس کا جائزہ لو. پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا میں نے کہ یہ جائزہ روزانہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ روز کا حساب صاف کر دینا بہترین چیز ہے. جیسے وہ حضرات کے جو سرمایہ دار ہیں وہ روز کا روز حساب صاف کرتے ہیں, بعد میں انہیں کوئی تکلیف پیش نہیں آتی. اور اگر اتنی مہلت نہ مل سکے تو اس کو ہفتے وار کر دو بس, اس سے زیادہ نہیں, کہ مہینہ تو بہت دور چلا جائے گا. ہفتے وار حساب کر دو. حدیث بخاری کے اندر آیا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, عقل مند اور محتاط آدمی وہ ہے. آپ نے فرمایا کہ محتاط آدمی اور عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ سے حساب لیتا رہے اور جائزہ لیتا رہے. من دانا نفسہ, دانا کے کئی معنی آتے ہیں, میں نے حاسبہ کے معنی میں لیا ہے اس کو, یعنی من حاسبہ نفسہ, کہ جو اپنے آپ سے حساب لیتا رہے. اور دوسرا کون ہے, اور دوسرا بس اس میں کیا ہوگا, وعمل لما بعد الموت, اس دنیا کی زندگی میں موت کے بعد آنے والے کام آنے والے اعمال کو کر جائے, وہ ہے بہترین عقل مند آدمی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ آدمی بڑا عقل مند اور زیرک اور دانش مند ہے جو دو کام یہ کر لے, کہ روزانہ اپنا حساب لیتا رہے, اپنے نفس کو پکڑ کر اس کا محاسبہ کرتا رہے. من دانا نفسا, ایک کام تو یہ کرنے والا ہو, اور دوسرا وعامل لما بعد الموت, وہ اعمال جو موت کے بعد کام آنے والے ہیں ان کو دنیا میں کر جائیں. یہ بڑے بڑے ساتر اور بڑے بڑے عقل مند اور یہ بڑے بڑے کافر جن کو عقل مند آج کہا جاتا ہے, آپ کی نظر مبارک میں وہ عقل مند نہیں ہے, وہ بڑے جاہل ہیں, وہ بڑے پاگل ہیں جن کو آج ہم عقل مند کہتے ہیں. آپ کی نظر مبارک میں وہ دانش مند نہیں ہے. دانش مند وہ ہے جس کے اندر یہ دو باتیں پائی جائیں, ایک تو یہ کہ وہ اپنا محاسبہ کرتا رہے, اپنا جائزہ لیتا رہے, اپنے نفس کو پکڑ کر اس سے سب کچھ معلوم کرتا رہے, اس کی اصلاح کی فکر میں لگا رہے, جس کا طریقہ وہ یہ جو میں پچھلی مجلس سے بتاتے چلا رہا ہوں, اور دوسرا عمل یہ کرتا ہو کہ موت کے بعد کام آنے والے اعمال کو اس دنیا میں کرنا شروع کر دے. موت کے بعد کون سے اعمال کام آئیں گے؟ وہی اعمال صالحہ جن کے لیے جو مومن ادا کرنے والا ہو. وہی خلاصہ نکل آیا اس کا جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ دو چیزیں جائیں گی آخرت میں, اگر وہ مقبول ہیں یعنی اخلاص کے ساتھ. پہلی چیز تو ہے ایمان جو اخلاص کے ساتھ ہو, اور الحمدللہ ہم سب کو اللہ نے اخلاص والا ایمان عطا فرمایا, ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور دوسری چیز ہے اعمال صالحہ, جس کی تفسیر اور جس کی تشریح میں نے کر دی کہ عمل صالح کیا ہے. بدعات صورت کے اعتبار سے تو صالح معلوم ہوتی ہیں, اور حقیقت کے اعتبار سے گمراہی ہیں اور تاریکی ہیں, ضلالت ہیں. معیار میں نے آپ کو بتا دیا. تو اعمال صالحہ ہوں وہ اعمال صالحہ جو اخلاص کے ساتھ ہوں. اس پر غور کرو, ان کا حساب لو, اور اپنے نفس سے خطاب کر کے کہو روزانہ شام کو رات کو کہ بتا آج تو نے کتنے اعمال صالحہ کیے اور ان میں اخلاص کتنا تھا, اور یہ بھی بتا کہ آج تو نے کتنی نافرمانیاں کی اللہ رب العزت کی اور اس وقت تیری کیا حالت تھی. کیا اس وقت تیرے ذہن میں یہ بات نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں لوٹ پوٹ رہا ہے, ہر ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسان کے ہر انسان کے اوپر نازل ہو رہی ہیں بارش کی طرح, بلکہ اس سے بھی زیادہ. کیا تو نے ان نعمتوں کا یہ شکر ادا کیا کہ اللہ کی نافرمانی میں لگ گیا؟ ڈانٹو نفس کو, ڈانٹو پکڑو, اور موقع مل جائے تو سزا دو, تب وہ نفس قابو میں آئے گا. ورنہ تو نفس ہمارا اور بالخصوص ان علماء کا, ان طلباء کا, علماء کو تو نہیں کہتا, ان طلباء کا کہ جو کسی سے تعلق نہیں رکھتے, بڑا شریر ہوتا ہے اور بہت ہی دھوکہ دینے والا ہوتا ہے, اس کو تو اسی طریقے سے مطیع و فرما بردار کیا جائے گا کہ اسے مارو, پیٹو, ڈانٹو, ڈپٹو, سزا دو. یہ ایک مختلف طریقہ ہے, علیحدہ ہے, جس کو اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا. میرا مقصود تو یہ تھا کہ قرآن کریم خود بتا رہا ہے کہ بھائی جائزہ لیتے رہو تم, بل تنظر نفس, اس بات کا جائزہ لیتے رہو, ما قدمت لغد, کہ کل آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے تم نے. تفسیر اور تشریح آپ کے سامنے میں نے کر دی کہ آخرت میں کون سی چیزیں جائیں گی دنیا سے, اور یہ بھی اس آیت کے اس جملے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بس جو کچھ بھی عمل ہو سکتا ہے وہ دنیا کی زندگی میں ہو سکتا ہے, موت کے بعد کوئی عمل نہیں. مرنے کے بعد نہ عمل کرنے پر انسان قادر ہوتا ہے, اور اگر خدا اور اگر بالفرض کوئی اس پر کوئی عمل کرنے لگے تو اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا. جیسے ایک حدیث شریف میں آیا اور ترمذی میں وہ حدیث موجود ہے کہ ایک قبر سے بعض صحابہ کرام نے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنی، یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں بعض صحابہ کرام وہاں موجود تھے کہ ان کو سورہ ملک کی تلاوت کی آواز قبر کے اندر سے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ سورت تو وہ ہے کہ جو جس سے عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، یعنی سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا اخلاص کے ساتھ سبب بن جائے گا اس کے لیے یہ سورہ ملک کا پڑھنا عذاب قبر سے نجات کا. یہ تو آپ نے جواب دے دیا، مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ شخص سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا جو قبر میں، جس کی قبر ہے، اللہ نے اس کی اس تلاوت کو قبول فرمایا اور عذاب قبر سے اسے نجات دے دی، اور تم لوگوں کو عبرت حاصل کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ آواز سنا دی تاکہ تم بھی سورہ ملک کی تلاوت کرو. یہ تشریح میں نے اپنی طرف سے کر دی، حدیث میں نہیں. بہرحال حدیث کی تشریح کرنے کا تو بہرحال کچھ نہ کچھ اختیار ہے، تو اس طریقے سے حضرت سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آئی. عمل صالح ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت ہے. لیکن ذرا آپ بتا دیجئے، مفتی صاحبان بھی اس مجلس میں ہوں گے، بتا دیں کہ کیا اس تلاوت پر کوئی اجر ملا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ یہی جواب دیں گے کہ اس تلاوت پر کوئی اجر نہیں. قبر میں ایک عمل ہو رہا ہے، عمل صالح ہے، لیکن یہی عمل صالح اگر دنیا کی زندگی میں ہوتا تو اس پر بے شمار اجر و ثواب اللہ عطا فرماتے. اب وہ قبر کے اندر ہو رہا ہے مرنے کے بعد، ضابطہ شریعہ کے لحاظ سے اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں. ایسے ہی مسند دارمی کی روایت ہے غالباً کہ آپ کے زمانے میں ایک قبر سے اذان کی آواز سنی گئی. صحابہ نے عرض کیا، آپ نے ان کو جواب دے دیا جو کچھ جواب دینا تھا. دیکھ لیجئے یہ بھی عمل صالح ہے، اذان، لیکن ہو رہا ہے یہ قبر میں موت کے بعد. کوئی مفتی اس کے اوپر اجر و ثواب کا قائل نہیں. تو قرآن کریم کی آیت کے اس جملے نے یہ بتا دیا کہ جو کچھ عمل کرنا ہے موت سے پہلے پہلے کر لو، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی بتا دیا آیت نے کہ موت کو اور آخرت کو دور نہ سمجھو. ما قدمت لغد، موت اور آخرت کو بعید نہ سمجھو، دور نہ سمجھو، بلکہ وہ اس قدر نزدیک ہے جیسے کل آ رہی ہے. چند گھنٹے گزرنے کے بعد غد یعنی کل آ جائے گی، اس قدر نزدیک چیز ہے، اس کو دور نہ سمجھنا چاہیے. اسی لیے یوم آخرت کو قرآن کریم نے لفظ غد کے ساتھ تعبیر کیا، اور غد کے معنی آپ جانتے ہیں کہ آنے والی کل کو کہا جاتا ہے. آنے والی کل جو ہوتی ہے یہ بعید نہیں بلکہ قریب اور بہت قریب ہے. یہی وجہ ہے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ اگر کسی مقروض نے یہ وعدہ کر لیا اپنے قرض خواہ سے کہ کل کو میں آپ کی رقم، آپ کا قرض ادا کر دوں گا، کل کو فقہاء کرام کے نزدیک مدت قریبہ ہے، مدت بعیدہ نہیں، اور اس کو تصویف اور متل میں داخل نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے حدیث شریف میں آیا ہے ما اقرب ما هو آت وما ابعد ما هو فات. آنے والی چیز کس قدر نزدیک اور قریب آ پہنچی, اور آنے والی چیز جو ہے ہر ایک کے لیے آخرت ہے, اور اس دنیا کے اندر موت ہے. موت کس قدر نزدیک آ گئی, اسی طریقے سے آخرت کس قدر نزدیک آ گئی. وما اب آدھا ما ہوا فات, اور جو وقت گزر گیا وہ دور اور بہت دور چلا گیا. تو اس موت کو اور آخرت کو قریب سمجھو, دور نہ سمجھو. بس اتنا ہی ہے, ایسا ہی ہے کہ جیسے آنے والی کل ہے. تو آیت کا ذرا سا جملہ لیکن اس میں کتنے علوم آ گئے کہ ول تنظر, جائزہ لیتے رہو, محاسبہ کرتے رہو, اپنے نفس سے حساب و کتاب لیتے رہو. اور وجہ اس کی بالکل ظاہر ہے, یہ حکم جو دیا ہے بہت ہی معقول قسم کا ہے. ہمارا دنیا کے اندر یہی معمول ہے کہ ہم حساب و کتاب لیتے رہتے ہیں اپنے سرمایہ کا, کتنا سرمایہ ہم نے جمع کیا, کتنا سرمایہ اس کے اندر اس سے ہم نے کاروبار کیا, اور کتنا سرمایہ جو نقوں میں کمایا, یا کتنا سرمایہ ہے کہ جو ہم نے نقصان جو جس کو ہم نے نقصان میں ڈال دیا. حساب جو ہوتا ہے وہ سرمایہ کا ہوتا ہے, چاہے وہ براہ راست بلا واسطہ سرمایہ ہو یا بال واسطہ سرمایہ ہو, حساب اس کا ہوتا ہے. یہ پہننے والے پہنے جو کپڑے ہم پہنتے ہیں, جو لباس ہم پہنتے ہیں, کون اس کا حساب لیتا ہے, کون اس کا حساب کرتا ہے؟ جوتے ہم پہنتے ہیں, کون حساب کرتا ہے؟ حساب ہوتا ہے سرمایہ کا, جو بلا واسطہ ہو یا بل واسطہ ہو, اس کا حساب لینا ضروری ہے, ورنہ تو نقصان اٹھائے گا آدمی. ہر انسان کے لیے اور خصوصاً مومن کے لیے, خصوصاً ہر مومنہ کے لیے, یہ زندگی اور یہ حیات, یہ جو اللہ نے عطا فرمایا, یہ عمر, یہ سرمایہ ہے. اگر اس سرمایہ سے کام لے لیا, حساب صحیح کیا, اس کا جائزہ صحیح طریقے سے لیتے رہے, تو آخرت میں ہمارے کام آئے گا. اور اگر ہم نے اس عمر جیسے عزیز سرمایہ کو برباد کر دیا, تو اس سے زیادہ نقصان کسی اور کو نہ ہوگا. یہ عمر عزیز جو ہے سرمایہ ہے, اس سرمایہ کی قدر کرنا چاہیے. یہ راس المال ہے, راس المال کی حفاظت کرنا چاہیے. اس سرمایہ سے ہم غافل ہیں, اس راس المال سے ہم غفلت میں مبتلا ہیں. کبھی ہمیں خیال تک نہیں ہوتا کہ یہ اصلی سرمایہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے عمر کی صورت میں, اس کا کبھی حساب و کتاب کرنے کبھی خیال نہیں ہوتا. جن کو اللہ نے یہ خیال عطا فرما دیا وہ بڑے سعادت مند لوگ ہیں کہ وہ اس سرمایہ کا حساب و کتاب کرتے ہیں. حساب و کتاب وہی ہے جو میں بتاتا چلا رہا ہوں کہ دن بھر کے اعمال کا, دن بھر کے سرمایہ کا حساب لے لو. یہ وہ سرمایہ ہے حضرت عمر عزیز, کہ جب اس کا کوئی حصہ گزر گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. دوبارہ واپس آنے والا نہیں. جس شخص کی عمر 10 سال ہو گئی مثلاً, اور وہ لاکھ چاہے لاکھ کوشش کرے, دعائیں کرے, محنتیں کرے, دوائیں کھائے, کہ بعد میں پھر میری عمر 10 سال کی ہو جائے, ناممکن ہے. جو وقت گزر گیا گزر گیا, وہ ہمارے سرمایہ میں سے کم ہو گیا. یہ ایسا سرمایہ ہے کہ جو حصہ گزر جائے وہ واپس آنے والا نہیں. تو ایسا سرمایہ کہ جو ہر وقت اس خطرے میں ہو کہ ہے موجود یا نہیں ہے, کسی تاجر کے پاس ہو تو دیکھیے اس کی کیا حالت ہوتی ہے. اس سرمایہ کی حفاظت میں اور اس کے حساب و کتاب میں وہ شب و روز ایک کر دیتا ہے. جس کا سرمایہ خطرے میں پڑ جائے, ہمارا یہ سرمایہ عمر بڑے شدید خطرے میں ہے, اس کے لیے بڑے ڈاکو موجود ہیں, رہزن موجود ہیں اس کے لیے. یہ عمر کا سرمایہ, یہ ہماری زندگی کا سرمایہ, اس کا سب سے بڑا ڈاکو اور سب سے بڑا رہزن ابلیس ہے. وہ ہمارے اس سرمایہ کو برباد کراتا ہے, ہمارے اوقات کو برباد کراتا ہے, ہماری اس حیات کی پونجی کو, زندگی کی پونجی کو برباد کراتا ہے, اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑا ڈاکو مومن کی عمر کے سرمایہ کا وہ ابلیس ہے. اور پھر اس کے چیلے چاہتے ہیں, اس کے مرید ہیں اور چیزیں ہیں, نفس بھی اسی کا تلمیذ اور شاگرد ہے. انسان کا نفس بھی ابلیس کا شاگرد ہے, کیونکہ ابلیس آتا ہے اور آ کر اس کو ہمارے نفس کو تحریک دے کر اور حکم دے کر چلا جاتا ہے کہ اس کو فلاں گناہ میں مبتلا کر دے. وہ تو چلا گیا ابلیس جو ہے, وہ نفس جو ہے, اب وہ بار بار تقاضے کرتا ہے, بار بار تقاضے کرتا ہے, بار بار وسوسے ڈالتا ہے دل کے اندر, یہ کر لے یہ گناہ, کر لے یہ گناہ, کر لے یہ گناہ. یہ کام نفس کا ہے. ابلیس نے تو بس تحریک کر دی اور سکھا دیا ہمارے نفس کو کہ اس سے یہ کام لے لو, اس سے یہ گناہ کرا لو. یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا. وہ شاگرد ایسا شاگرد رشید ہے ابلیس کا, ہمارا نفس ابلیس کا ایسا شاگرد رشید ہے کہ بس جب تک انسان اس پر عمل نہ کرے چھوڑتا نہیں, برابر تحریک میں لگا رہتا ہے, بس اسے ڈالتا رہتا ہے, ابھارتا رہتا ہے, آمادہ کرتا رہتا ہے, کر دو یہ کام. ایسے موقع پر سالک پریشان ہو جاتا ہے. عام مسلمان ہم جیسا کو تو پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن جو سالک ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. ہیں اس کے طریقے ہیں علاج کے, بہرحال یہ اس وقت موضوع نہیں ہے. تو یہ نفس جو ہے حضرت, یہ شاگرد ہے. کس کا؟ آپ کا نہیں, میرا نہیں, یہ شاگرد ہے ابلیس کا. اور ابلیس کا ایسا فرما بردار شاگرد ہے کہ اس کے اشاروں پر چلتا ہے اور اس کے خلاف کرنے نہیں دیتا. تو سب سے بڑا ڈاکو جو ہے ہمارے اس سرمایہ کا, جو زندگی کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا, وہ ہے ابلیس. اس کے چیلے چانٹے کہیں پر برے دوستوں کی شکل میں, کہیں پر کسی اور شکل میں سامنے آتے رہتے ہیں, اور نفس بھی اسی کا شاگرد ہے. اس لیے ہمارا یہ سرمایہ بڑے خطرے میں ہے. ہم مومن کا اور ہم سب کا زندگی کا سرمایہ بڑے خطرے میں ہے. ذرا بھی غفلت ہوگی ابلیس اس کے اوپر ڈاکہ مار دے گا. ذرا بھی غفلت ہوگی نفس کو وہ ابھار کر چلا جائے گا, اور نفس ہمیں پریشان کرتا رہے گا. نماز کا وقت ہو گیا, صبح کی نماز کا وقت ہے, ابلیس تو کہہ کر چلا گیا نفس کے آلے کا لیل طویل, چلو اس کے اوپر یہ جادو پڑھ دو کہ ابھی بہت رات باقی, ابھی سو جا. علیک لیل طویل فرقد, حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اس طریقے سے سکھاتا ہے کہ ابھی بہت لمبی رات باقی ہے, ابھی سو جا. وہ نفس کو کہہ کر اور سکھلا کر چلا گیا. اب نفس نے کام کرنا شروع کر دیا, اپنی شاگردی کا حق ادا کرنا شروع کیا. وہ اس طریقے پر کہ جب بھی ہماری آنکھ کھلی, ذرا سی بیداری ہوئی, فوراً نفس نے کہہ دیا علیک لیل, ابھی بہت رات باقی ہے, سو جا. پھر ذرا ہڑبڑا کر اٹھے کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہوگا, پھر کہہ دیا کہ ابھی تو 10 منٹ باقی ہیں, سو جا. پھر ذرا آنکھ کھلی تو پھر اسے کہہ دیا کہ ابھی 5 منٹ باقی ہیں, آرام سے جماعت میں پہنچ جائے گا, سو جا. حتیٰ کہ اسی میں نماز کے وقت نکل گیا, جماعت کے وقت نکل گیا, پھر نماز کے وقت نکل گیا. دیکھیے وہ تو سکھا کر چلا گیا. ہماری زندگی کا سرمایہ اتنے خطرے میں ہے کہ ہر طرف سے اس کے اوپر ابلیس اور ہر حربے سے ابلیس اس پر حملہ کر رہا ہے, اور ہم بالکل بے فکر ہیں مطمئن. اول تو ہم اپنی زندگی کو سرمایہ سمجھتے ہی نہیں, حالانکہ قرآن نے بھی بتا دیا, حدیث نے بھی بتا دیا کہ زندگی سرمایہ ہے, مومن کا سرمایہ ہے, آخرت کا کام لینا چاہیے اس. اور اگر یہ سمجھ لیا ہم نے کتابوں میں پڑھ کر کہ زندگی انسان کی سرمایہ ہے, تو پھر ہمیں یہ پتہ نہیں کہ یہ سرمایہ کتنے خطرات کے اندر ہے, کہ ذرا سی غفلت ہوئی اور یہ سرمایہ لے اڑے گا ڈاکو. اس کو نہیں سمجھتے. اور اگر یہ بھی سمجھ لیا تو اس کے بعد پھر غفلت طاری ہوتی ہے, اس بات کی کر لیں گے بعد میں کر لیں گے بعد میں کر لیں گے. اس لیے علاج وہی ہے جو قرآن نے بتایا, اور جو میں پہلے سے پچھلی مجلس سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ بھائی اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہو, یومیہ جائزہ بہترین ہے. جو کچھ بھی نفع و نقصان ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. اگر اتنی فرصت نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور جائزہ لیں. میں نے آپ کو بتایا تھا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ شب جمعہ یعنی جمعرات کا دن گزر کے جو رات آتی ہے وہ ہماری علمی مشغولیت کی رات نہیں ہوتی, بلکہ وہ ہماری تفریح بازی کی رات ہوتی ہے. اس تفریح بازی کو چھوڑ کر یہ کام کرو. کہ اور دنوں میں تو ہم وقت دیتے ہیں اس جائزے کے لیے مثلا 10 منٹ, لیکن شب جمعہ میں ہمیں وقت دینا چاہیے 1/2 گھنٹہ, اور ہفتے بھر کا جائزہ لینا چاہیے, بلکہ اس میں تو پوری عمر کا جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک کا جائزہ لینا چاہیے. انشاءاللہ تعالی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا, اور اللہ تعالی آپ کو ہر ضرر سے محفوظ رکھے گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور اللہ تعالی ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مضبوط حفاظت میں لے لیں, اور اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں دنیا میں بھی رکھیں اور آخرت میں بھی رکھیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کو قبول فرمائے, اور انہی کو ہمارے لیے سرمایہ آخرت بنا دیں برحمتک یا ارحم الراحمین.